السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. دنیا بھر میں جوہری اور روایتی ہتھیاروں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سویڈن کے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران اگرچہ مجموعی طور پر دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے, لیکن تمام جوہری ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے گامزن ہیں. پیر کو جاری ہونے والی سپری کی رپورٹ کے مطابق 9 جوہری ممالک امریکہ, روس, برطانیہ, فرانس, چین, بھارت, پاکستان, اسرائیل اور شمالی کوریا کے پاس جنوری سن 2020 تک مجموعی جوہری ہتھیاروں کی تعداد 13,400 تھی, جبکہ یہ تعداد پچھلے سال سن 2019 کے مقابلے میں کم ہے جو کہ 13,865 تھی. رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد 290 تھی, جو رواں سال جنوری میں بڑھ کر 320 ہو گئی ہے, جبکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد اس عرصے میں 160 ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق سن 2019 میں پاکستان کے پاس 150 سے 160 جوہری ہتھیار تھے. دوسری جانب جنوبی ایشیا کے دوسرے جوہری ملک بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد رواں سال جنوری تک 150 کے قریب پہنچ گئی ہے, جبکہ سن 2019 میں بھارت کے پاس 130 سے 140 جوہری ہتھیار تھے. سپری کی رپورٹ کے مطابق چین, بھارت اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں نہ صرف اس عرصے میں اضافہ کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں. اگرچہ دنیا کے بعض دیگر ممالک کی نسبت پاکستان اور بھارت کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد کم ہے, لیکن سپری کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت اپنے جوہری ہتھیاروں کے سائز اور تنوع میں آہستہ آہستہ اضافہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے پاکستان کے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو پر الزام تراشی کرنے پر امریکی خاتون بلاگر اور دستاویزی فلم پروڈیوسر سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان نے امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر رواں ماہ 13 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے ایف آئی اے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے بینظیر بھٹو پر مبینہ الزام تراشی کرنے پر امریکی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علموں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تدریسی عمل بہتر طریقہ ثابت نہیں ہوا ہے, لہذا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائے. افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی جانے والی فوجی کارروائی کے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں, مگر امن و امان اور نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے حوالے سے ابھی تک قبائلی مطمئن دکھائی نہیں دیتے. اس فوجی کارروائی کے نتیجے میں اس علاقے میں لگ بھگ ایک دہائی تک حکومت اور عام لوگوں کے لیے درد سر بننے والے عسکری پسندوں کے ٹھکانے اور مراکز تو ختم ہو گئے ہیں, مگر ابھی تک تشدد, دہشت گردی اور گھات لگا کر قتل کرنے کی واردات تواتر سے ہوتی رہتی ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار 97 مریض چل بسے ہیں, جس کے بعد اموات کی کل تعداد 2,729 ہو گئی ہے. پاکستان میں 5,248 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. صوبہ پنجاب کی حکومت نے لاہور میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کو 2 ہفتوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یاسمین راشد نے بتایا کہ بند کیے جانے والے علاقوں میں شاہدرہ, شاد باغ, ہربنس پورہ, مزنگ, گلبرگ کے کچھ علاقے, نشتر ٹاؤن, علامہ اقبال ٹاؤن کی کچھ سوسائٹیز اور اندرون لاہور کے کچھ علاقے شامل ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 1 ماہ سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. مئی کے وسط تک پاکستانی کشمیر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد صرف 100 تھی اور صرف 1 شخص کی وائرس سے موت ہوئی تھی, لیکن اب 647 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ کل اموات 13 ہو گئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں جمعے کے روز قومی اسمبلی میں سال 2020-2021 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جسے کرونا بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے وقت میں مشکل بجٹ تھا جبکہ ملک کی پہلے ہی سے کمزور معیشت پر کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دباؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے معاشرے کے مختلف حصوں کے لوگوں سے بات کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ اسے کون کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز اس رپورٹ سے کرتے ہیں۔
جی، بجٹ کیسا ہے؟ پاکستان کی پہلے ہی سے کمزور معیشت پر، جو دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح کرونا کے سبب مزید دباؤ کا شکار ہے، یہ بجٹ کیسا ثابت ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان؟ اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے معاشرے کے مختلف حصوں کے لوگوں سے کہ وہ اس بجٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، وہ ممتاز ماہر معاشیات ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جمعے کے روز جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک کے لیے کیسا ہے اور کیا اس کے اثرات ہوں گے؟
بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے۔ ایک روایتی بجٹ ہے اور اس سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قابل حصول نہیں ہے، حالانکہ بہت کم ہے۔ چنانچہ اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان اہداف میں خاص طور سے شرح نمو کا، ٹیکسوں کی وصولی کا اور بجٹ خسارے کے اہداف کو یہ ریوائز کریں گے۔ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جب اقتدار میں آئی تھی، اس کے بعد سے 2019 اور فروری 2020 تک جو عام ترین معاشی اشاریے تھے ان میں خرابیاں آئیں۔ نہ ان خرابیوں کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، حالانکہ وہ اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کے مطابق خرابیاں ہیں، اور نہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر آئی ہے۔ مگر میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایف ڈی آر کا جو ہدف رکھا ہے ٹیکسوں کی وصولی کا، وہ ہے 4963، 4963 ارب روپیہ۔ اب اس میں سے این ایس سی ایوارڈ کے تحت، جو قانون کے تحت صوبوں کو جانا ہے، وہ دینے کے بعد وفاق کے پاس بچتے ہیں 2100 ارب روپیہ۔ تو اب وفاق کے پاس 2100 ارب روپے ہیں ایف ڈی آر کے، اور 4100 ارب ہمیں دینے ہیں دفاع میں اور سود قیمت میں۔ اس میں یہی 2000 ارب کی شارٹ فال آ گئی، اور ابھی تو پورا ملک بھی چلانا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صدیقی آپ کا۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اجمل بلوچ صاحب، جو کہ انجمن تاجران پاکستان کے سربراہ ہیں۔ یہ بتائیے اجمل بلوچ صاحب کے جمعے کے روز جو بجٹ پیش کیا گیا اسمبلی میں، آپ کیا سمجھتے ہیں تاجروں کے نقطۂ نظر سے وہ بجٹ کیسا ہے؟
دیکھیے، بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس تو نہیں لگایا گیا ہے، لیکن پھر بھی تاجر برادری یہ دیکھ رہی تھی کہ اس بجٹ میں کوئی انہیں خاطر خواہ کوئی پیکج ملے گا، کیونکہ یہ واحد طبقہ تاجر تھا جو کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہوگا؟
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا بجٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان جس طرح کا ہمارا ملک ہے، جس کی کوئی مطلب آمدن نہیں ہے، کوئی ادارہ منافع بخش نہیں ہے، تو اس میں اتنے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم لوگ اگر تاجر نمائندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ تاجروں کے لیے کوئی پیکج آنا چاہیے۔
چلیں، بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب۔ آپ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب سلمان عابد۔ سلمان عابد صاحب، بتائیے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جمعے کے روز، اس کے کیا مضمرات ہوں گے سیاسی پاکستان پر؟ اختصار کے ساتھ
اس کے سیاسی مضمرات اس کے یہی ہوں گے کہ پاکستان میں جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، تو آبویسلی اس کی پوری پالیٹکس کی ڈائنامکس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس میں بڑے کریٹیکل سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو 70 لاکھ کا تخمینہ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگار لوگوں کا اضافہ ہوا ہے آفٹر کرونا اینڈ پوسٹ کرونا سینیریو کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پوزیٹو، جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکلی، ایک بڑی چینج ہوگا کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ان بے روزگاروں کو ایک مین اسٹریم میں واپس لے کے آئے گی، ان کے لیے روزگار کی اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی۔ یہ خود ایک بہت بڑا کریٹیکل سوال ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ حکومت کا تیسرا برس ہے، تیسرا بجٹ ہے۔ عمومی طور پہ اس وقت حکومتیں جو ہے سیاسی طور پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ چوتھے سال کے اندر الیکشن ایئر کے اندر جانے سے پہلے اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے معاملات کو اس کو پرائیورٹائز کر کے اپنے لیے پولیٹیکل سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب تیسرا سال ہے اور پوسٹ کرونا سینریو جو بن رہا ہے اس میں حکومت کے پاس بہت زیادہ ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. آپ نے دیکھا جو بھی بجٹ آیا ہے اس میں ہم بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بہت بڑھے گا اور پولیٹیکل کرٹیسزم جو ہے حکومت پہ بہت بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہاں اس وقت پی ٹی آئی کو بس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اپوزیشن بہت ویک ہے اور اس کے اس وقت کو بہت بڑا سٹیک جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ کریٹ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو اکنامک پریشر بڑھے گا اس سے پولیٹیکل پریشر جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر بڑھتا جائے گا اور پی ٹی آئی کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ جی ہم ایک بہت اچھے طریقے سے گورننس کر سکیں گے, زیادہ بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے اور جو ریفارمس کرنا چاہتے تھے خاص طور پہ وہ ہم کر سکیں گے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کریٹیکل ہے. کچھ بہت اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے ابھی. تو پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت ایک ہی آپشن ہے کہ کسی طریقے سے اس وقت کی جو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس کو وہ مینٹین کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے, کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے جہاں ہم کھڑے ہیں. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچیومنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل فرسٹریشن جو ہے لوگوں میں یہ پرسپشن بلڈ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے جو اس نے وعدے کیے تھے وہ پولیٹیکلی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی, اور پھر جس قسم کی حکومت کے اندر جو ہے ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں اس کا فائدہ بھی اپوزیشن کو جائے گا ایک سطح کے اوپر کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت کا جو اکنامک مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک پولیٹیکل مینجمنٹ سسٹم ہے تو آپ دیکھیے ابھی تک کہیں بھی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انگیج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے, اور جس انداز کی اس وقت گورننس کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی کہ اگر یہ اس وقت کوئی بڑی ڈیزاسٹر قسم کی ریفارمز نہ کی گئی, بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے تھنکنگ نہ کی گئی اور اس برس خاص طور پہ, تو پھر اس سے پولیٹیکل امپلیکیشنز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بڑھ جائے گا اور لگے گا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام تر دعووں کے باوجود اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے اس نے دعوے کیے تھے, اور یقینی طور پر اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں اگلے برس آپ دیکھیے گا اٹھانے کی کوشش کریں گی اگر وہ اسی طریقے سے چلتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل امپلیکیشنز بہت بڑھ جائیں گی پی ٹی آئی کے لیے, اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل فرسٹریشن ہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور یہ جو خاص طور پہ جو نیب کے معاملات ہیں اور جس تیزی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل مہاجرائی پیدا کریں گے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. قمر عباس جعفری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان کے حالیہ بجٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, اس لیے حکومت کو اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے. اس بجٹ کو کرونا بجٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے, تاہم پاکستان میں کرونا کی وبا کا زور دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں حکومت کے مختص کیے گئے 1200 ارب ڈالر بھی کم پڑ سکتے ہیں. ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے ماہرین کی مزید آرا پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے سال 2020-21 کے بجٹ میں کرونا وائرس کے خلاف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 112 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے, حتیٰ کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی, اور پاکستان نہ صرف کرونا کی وجہ سے پریشان ہے بلکہ اقتصادی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہے, مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم کرونا لاک ڈاؤن سے متاثرہ اپنی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے. یہ الفاظ ہیں پاکستان کے وزیر صنعت حماد اظہر کے, جنہوں نے سال 2020-21 کے لیے پاکستان کا بجٹ اسمبلی میں پیش کیا. اس بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے, مگر ساتھ ہی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا. ماہرین کہتے ہیں اس بجٹ میں حکومت کی کوئی دور رس منصوبہ بندی نظر نہیں آتی. تاجر طبقہ بھی بجٹ سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا, مگر بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ہر بجٹ کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, مگر اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے قیمتوں کے مستحکم ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. پاکستان کے اس بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ, پاکستان اکنامک ایڈوائزری کونسل اور نیشنل ایڈوائزری کمیٹی آف پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رکن ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کہتے ہیں کہ روایتی طور پر ملک کے سالانہ بجٹ میں چار ڈیز کا خیال رکھا جاتا ہے.
ایک ہوتا ہے اس میں قرضوں کی ادائیگی یا ڈیٹ سروسنگ، پھر اس میں دفاع ہوتا ہے ڈیفنس، اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو حکومت چلانا، اور ڈیولپمنٹ. اس دفعہ ان چار ڈیز کے علاوہ فور ایلز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں افیکٹ کیا ہے. پہلا ایل جو ہے وہ لائفز ہے، کرونا کی وجہ سے جو زندگیاں خطرے پہ ہیں. دوسرا ایل جو ہے وہ لائیولی ہوڈز ہے، جو روزگار چھن رہے ہیں لوگوں کے. تیسرا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن اگر کروانا چاہے حکومت تو تب بھی پیسے دے، اور اگر لاک ڈاؤن نہیں کروانا چاہتی، بزنس چلانا چاہتی ہے تو پھر بھی پیسے دینا پڑیں گے. اور چوتھا ایل جو کہ ایسٹ افریقہ اور پاکستان، ایران، انڈیا کو اس وقت افیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوکسٹ ریٹ ٹڈی دل، جو کہ ہماری ایگریکلچر کو بڑے بری طریقے سے متاثر کر رہے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ فور ڈیز کو تو اس کو ایڈریس کرنا تھا، یہ جو ایکسٹرا اس کے ساتھ آگے اس کو بھی اس کو ڈیل کرنا ہے. اور ان میں سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ریونیو کے جو تھے ذرائع وہ شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اب آپ کو ٹیکسز لگانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نئے ٹیکسز لگا لیں. یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکس بیس بڑھا دی جائے، لیکن ٹیکس بیس تو پچھلے 72 سال سے نہیں بڑھ سکی.
انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس بجٹ کو کرونا سے متاثرہ صورتحال کا بجٹ قرار دے کر اس میں کوئی ترقیاتی اہداف بیان نہ کرتی، کیونکہ ان کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے.
اس بجٹ میں گروتھ کو بہت زیادہ حکومت اس سے اوبسیس نظر آتی ہے. حکومت کو بڑا اس کو کینڈیڈلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ سروائیول بجٹ ہے، یہ کریٹیکل بجٹ ہے جو کہ کووڈ سے بچنے کے لیے، لوکس سے بچنے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. اس سال کی جو ہماری جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے اس کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے 0.4%، جو کہ شاید بڑھ جائے گی لوکس کے اٹیک کی وجہ سے 30 جون تک. ایگریکلچر جو کہ پازیٹیو تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ہوگا، تو یہ شاید -1% پہ چلی جائے. -1% یا ایون -0.4% سے ایک دم 2.1% کا ٹارگٹ ذہن میں رکھ لینا، یہ اوور ایمبیشس بھی ہے اور انریلسٹک بھی ہے.
پاکستان کے اس بجٹ کے بارے میں ماہرین کی آرا مختلف ہیں، مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی مشکلات غیر معمولی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک چھوٹی معیشت کا سکڑنا کوئی انہونی بات نہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کہتے ہیں،
اور اس ایمرجنسی ایئر میں یقینی طور پہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا حکومت کے لیے کہ وہ ہم دکھا سکیں کہ جی ٹھیک ہے لون تو لیا، لیکن اس کو جو ہم نے پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر تھا جو کہ کرونیکلی انڈر فنڈڈ ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈ کی، یا ہم یہ بتا سکے کہ اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، وینٹیلیٹرز، آکسیجنیٹڈ بیڈز کی پروویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں یا منیمم یونیورسل سوشل پروٹیکشن تک آئے ہیں.
پاکستان میں مائکرو فنانس بینک کے سابق صدر اور مارکیٹنگ اور فائنانس کے کنسلٹنٹ فائق حسین کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایسا ہی بجٹ آ سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی آمدنی اور اخراجات کا فرق 3,500 ارب روپے کا ہے، اور اب زر مبادلہ اور برآمدات میں بھی کمی ہوئی ہے، تو حکومت کے پاس مزید قرض لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، خواہ یہ قرض اسٹیٹ بینک سے لیا جائے یا عام بینکوں سے.
نہیں، یہ تو ابھی آل لیں گے قرض، لیکن جب ٹیکسز نہیں ہیں آپ لے رہے ہیں، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ریونیو باہر سے جو ریمیٹنسز آ رہے تھے وہ یقیناً بہت کم ہوں گے اس بار، تو ظاہری بات ہے کہ وہ سارا دارومدار جو ہے وہ بینکوں کے اوپر لون پر چلا جاتا ہے کہ آپ بورو کریں. اب آپ کس حد تک بورو کریں گے، اس وقت جو ڈفرینس ہے آپ کے انکم کا اور ایکسپینس کا تو قریب 3,500 بلین روپیز کا ہے.
ڈاکٹر سلیری کہتے ہیں حکومت کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ مزید قرضے لے، مگر اس سے بھی ضروری یہ بات ہے کہ وہ قرضے سٹیل ملز جیسے ناکام ہوتے اداروں کو سنبھالنے کے لیے نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں.
جو ریونیو پورے کرنے کے لیے ایکسٹرنل فائنانسنگ پہ جانا پڑے گا، حکومت کو قرضے لینے پڑیں گے، اور یہ صرف پاکستان کی حکومت ہی نہیں بلکہ اس وقت جو گلوبل ریسیشن ہے اس میں تقریباً تمام ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ قرضے لینے پہ مجبور ہیں. ہم نے بھی $1.4 بلین جو ہے وہ IMF کے ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ سے لیا ہے، $500 ملین جو ہے وہ ابھی ADB نے پرسوں دیا ہے کووڈ سے نبٹنے کے لیے. ورلڈ بینک جو ہے وہ لون دے رہا ہے, اسی طریقے سے پیرس کلب سے 1.8 بلین ڈالر کے لون جو ہے ری شیڈول کروائے ہیں.
انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے بیرونی قرضوں سے زیادہ اندرونی ملک لیے گئے قرضوں کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے. پاکستان کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں پاکستان کو G20 کے پروگرام کے تحت پیرس کلب کی جانب سے مہلت دی گئی ہے. یہ مہلت ایک سال کے لیے ہے اور ڈاکٹر عابد سلیری کہتے ہیں کہ یہ بھی کافی ہے, حکومت کو کچھ وقت مل جائے گا.
یہ میرا خیال ہے کہ سفیشنٹ ہے, چونکہ حکومت پاکستان نے کانشیسلی جو اپنے کمرشل لونز تھے ان کو ری شیڈول نہیں کروایا, اس سے حکومت کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ متاثر ہوتی. تو جو پیرس کلب کے 1.8 بلین ڈالر کے ہیں دسمبر تک کا ری شیڈولنگ ہوگی ہے اور تھوڑا سا یہ کوشن جو ہے وہ مل جائے گا.
ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو وقتی سہولت حاصل ہوئی ہے, اس لیے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا.
بس وہ وقتی فائدہ ہے جو ری پیمنٹ کرنی ہے, اب کیونکہ اب تو ہم قرضہ لے رہے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. پچھلے 1990s سے جو ہے ہم صرف پروگرام لونز لے رہے ہیں, پروجیکٹ لونز نہیں لے رہے. پروگرام لون کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے حکومت کا, اور جو قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں اس پہ پیسے مل جاتے. کوئی اثاثے تو بنتے نہیں ہیں کیونکہ پروجیکٹ لون ہم لے نہیں رہے. تو یہ جو پیرس کلب دے دیں یا روم کلب دے دیں یا واشنگٹن کلب دے دیں, یہ تو بس وقتی طور پہ ہے. جو اگلی پیمنٹ آئے گی, ہماری باری آئے گی تو اس میں ہم پیمنٹ کر دیں گے. بس یہی فرق پڑتا ہے اور تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ایشیا اسٹڈیز کے ڈائریکٹر شکیل احمد رامی کہتے ہیں,
ابھی جو ہمارے حالات ہیں یا ہمارے ریسورسز ہیں جو کہ جتنے بھی ہم اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کریں تو وہ کم ہے, یعنی کہ وہ ان کی شرنک ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ریلیف ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ دینا چاہتی ہے, بات ہے گورنمنٹ مجبور ہوگی کیونکہ ان کے پاس ریسورسز آلریڈی کم ہو چکے ہیں.
اور فائق حسین کہتے ہیں پاکستان نے ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے صرف ایک سال کی مہلت حاصل کی, جبکہ ان کے خیال میں ایسا کم از کم 3 سال کے لیے ہونا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کے پاس ادائیگی کے قابل ہونے کی بہتر گنجائش ہوتی.
کہ ابھی وہ برڈن نہیں آیا, وہ ڈیفر ہو گیا ہے. لیکن انہوں جو 1 سال کا ٹائم لیا ہے یہ بہت غلط لیا ہے. یہ کم سے کم 3 سال ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایفیکٹ جو آیا ہے یہ اتنا آسان نہیں ورلڈ وائڈ.
فائق حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا زرعی شعبہ ملک کی آمدنی بڑھا سکتا ہے, مگر اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی.
نہیں, اس میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, یقیناً کیا جا سکتا ہے ایگریکلچر میں بھی, کیونکہ یہ تو کنٹری ایگریکلچر کے. مطلب ایگزامپل میں آپ کو ایک دے سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو دالیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں, ایگریکلچر کنٹری ہم کہتے ہیں اس کو. میرا خیال میں اباؤٹ 2 بلین روپیز کی, 2 بلین ڈالر کی جو ہے یہ امپورٹ ہوتی ہیں. چند جو میجر آئٹمس ہیں اس میں ایک ہی آتا ہے. اسی طرح سے آپ کا پام آئل ہے, 70 سال سے یہ کنٹری بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں, کوسٹل لائن ہمارے پاس موجود ہے, لیکن 70 سال سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں پام آئل, ہم اس کو گرو نہیں کر پائے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں.
انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا نے ملکوں کو نئی مصنوعات کی راہ دکھائی ہے, مگر پاکستان میں ایسا کوئی رجحان نظر نہیں آتا. کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی مختص کردہ رقم کے بارے میں سارک, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر اور ڈائریکٹر کامن ویلتھ میڈیکل ٹرسٹ ہیلتھ انیشیٹو ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں یہ رقم اس وقت ناکافی سمجھی جائے گی جب روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کووڈ کے مریض سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر اور صحت کا دیگر عملہ کووڈ کا شکار ہو رہا ہے اور بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی.
دیکھیں جی, ڈیو اپالوجیز, گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں. کل تک کی فگرز جو تھی 122,000 ہم کراس کر چکے تھے, آج شاید 125 یا 127 ہوں, کیونکہ آج کی لیٹسٹ رپورٹ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کل 122,500 کیسز تھے پاکستان میں, جو کہ چائنا کو ہم لانگ ٹائم اگو بیٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد جو ایک مایوسی کی بات ہوئی ہے وہ انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ سروینٹس کی تنخواہیں نہیں پڑی اور تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور ان میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ کے. تیسری بات, ابھی میں آرمی والا اس میں مر جاتا ہے یا کوئی پولیس والا مر جاتا ہے سوسائیڈل ایکٹیویٹیز میں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, تو ان کی فیملی کے لیے ریزنیبل کمپنسیشن اناؤنس کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ سیکیورلی, ملک کے لیے تو ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے, کرونا ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں کیونکہ اس طرح سب لوگوں کی فیملیز ہیں تو وہ اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہماری فیملی کا کیا بنے گا. تو کوئی کمپنسیشن ابھی تک 40 کے قریب ڈاکٹرز کی صرف ڈیتھ ہو چکی ہے, 2300 کے قریب سٹاف انفیکٹڈ ہے اس وقت. کوئی کمپنسیشن گورنمنٹ نے نہیں نہ بجٹ میں اناؤنس کی کہ دی جائے گی, نہ پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ہی کوئی اس جانب سوچ کی گئی.
انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے, ڈاکٹر نہ بچے تو علاج کون کرے گا.
اسپیسیفک لوکیشنز چاہیے تھی بجٹ میں کہ ہر صوبے کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ میں ہیلتھ کو ایک اسپیشل. اب آپ دیکھیں جی ڈی پی کا کیا پورشن دیا گیا ہیلتھ کو. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جی ڈی پی کا اس دفعہ پورشن جو تھا وہ کوئی 6-7% ہوتا یا 8% ہوتا, وہی 2-2.5% کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو اس میں کرونا بھی شامل ہے اور باقی ڈیزیز بھی شامل ہے. تو آئی سی اے ویری بلیک پکچر فار پاکستان. آئی تھنک دس بجٹ از ناٹ سفیشینٹ. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ حکومت کو اس وقت فائنینشیل پرابلمس ہیں, لیکن اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہوں گے تو کام کریں گے, اگر زندہ ہی نہیں رہیں گے تو اکانومی کہاں سے ہوگی.
انہوں نے کہا کہ ملک کو کرونا کی تباہی سے بچانا ہے تو حکومت کو کوئی واضح پروگرام سامنے لانا ہوگا اور اس پر سختی سے عمل کروانا ہوگا, ورنہ موت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. کیا ہم اس کا استقبال کریں گے؟ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب گفتگو میں شامل کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری یا ایف پی سی سی آئی کے کنوینر جناب میاں زاہد حسین کو, جو چیئرمین ہیں پاکستان بزنس اینڈ انٹلیکچوئل فورم کے اور آل کراچی انڈسٹری الائنس کے صدر ہیں اور سینئر وائس چیئرمین ہیں بزنس مین پینل کے جو ایف پی سی سی آئی کو لیڈ کرتا ہے. تو ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ چیمبرز آف کامرس جو اس وقت پاکستان کے ہیں ان کا کیا رول ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں, اور یہ کہ حالیہ بجٹ کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کی کیا آراء ہیں, کیا تجاویز ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم میاں زاہد حسین صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اور اس کے تمام جو دوسرے ونگز ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کی بحالی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں.
جی بہت شکریہ, میں آپ کا اور آپ کے وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی اکانومی میں ہمارے جو چیمبرز ہیں ان کا کیا رول ہے, تو تھوڑا سا میں یہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 60 کے قریب چیمبرز ہیں اور کوئی 150 کے قریب ایسوسیشنز ہیں. اس کے علاوہ پھر وومن چیمبرز بھی ہیں اور سمال بزنسز کے چیمبرز بھی ہیں. تو مل ملا کے یہ کوئی تقریباً 225 کے قریب پورے پاکستان میں ٹریڈ باڈیز ہیں, اور یہ فیڈریشن جو ہے یعنی ایف پی سی سی آئی یہ ان تمام ٹریڈ باڈیز کی نمائندہ تنظیم ہے. اور اس طریقے سے پاکستان میں تمام ٹریڈ ریلیٹڈ یا انڈسٹری ریلیٹڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان سب کی ایپکس باڈی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اور جہاں تک چیمبرز کا تعلق ہے تو تمام چیمبرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس میں خواتین کے چیمبرز بھی ہوتے ہیں, اسمال چیمبرز بھی ہوتے ہیں اور ریگولر چیمبرز بھی ہوتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں اور جو ایسوسیشنز ہیں وہ کنٹری وائڈ ہوتی ہیں, وہ سیکٹر وائز ہوتی ہیں کہ ہر ایک سیکٹر کی الگ الگ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے اور یوں یہ سب آکے ہمارے ممبر بن جاتے ہیں. تو اب چونکہ یہ سب ڈسٹرکٹ وائز اور سیکٹورل جو ایسوسیشنز ہیں تو ان سب کی جو ہمارے پاس چونکہ فیڈ بیک بھی آتی ہے اور ان سب کے ایشوز بھی آتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں وہ پورے کنٹری وائڈ پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس کو اپنے جو بھی مسائل ہیں اس کو ہم پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مسائل جو ہیں وہ ریزالو ہوں. پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کرونا سے پہلے جو سچویشن تھی اس وقت ہم لوگ گزر رہے تھے ایک آلریڈی ایک کرائسس سے گزر رہے تھے. ہماری اکانومی جو ہے وہ کانٹریکشن کی پالیسی پہ تھی کیونکہ انفلیشن ریٹ جو تھا وہ اس وقت کوئی 13% کے قریب ہو چکا تھا. اس وجہ سے ہمارے ہاں جو بینک مارک اپ ہے اس کا ریٹ بھی 13.25% تھا جو کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت 6% تھا, اس سے بڑھ کے وہ 13.25% رفتہ رفتہ ان کو کرنا پڑا. اسی طریقے سے جو ڈالر تھا وہ 105 روپے پہ تھا, وہ 155-60 روپے پہ ڈالر ہمارا اس وقت ٹریڈ کر رہا تھا. تو یہ اس وقت سچویشن تھی اور اس وقت اندازہ تھا کہ کوئی 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ پاکستان میں بے روزگار ہوں گے. یہ جو کانٹریکشن کی پالیسی تھی کیونکہ جو ہماری جو امپورٹ بل تھا تقریباً 60 ارب ڈالر تھا اور جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ کوئی 22-23 ارب ڈالر تھی. تو اس طریقے سے وہ 37-38 ارب ڈالر کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اور تقریباً 20 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی بھیجتے تھے. تو نیٹ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 18 ارب ڈالر تھا. تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جب یہ ہماری پریزنٹ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پھر اس جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی جس سے ہماری امپورٹ کانٹریکٹ ہوئی تقریباً 6-8 ارب ڈالر کے قریب. ہم نے امپورٹ کو اسکویز کیا تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے یہاں ہم لوگ تقریباً اندازہ تھا کہ 30 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے بے روزگار ہوں گے. گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھے اور اس کے لیے پھر ہمیں روپے کو بھی ڈی ویلیو کرنا پڑا اور تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھے. تو اب ساتھ ہی فیبروری میں پھر یہ سچویشن شروع ہو گئی جو کرونا والی. تو اس کے بعد سے پھر 23 مارچ سے ہمارے یہاں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور سارے بزنسز بند ہو گئے. اب جب لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہوا تو پرائیورٹی پہ پہلے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو کھولا گیا. بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ اب ہم کرونا کے اس وقت پیک میں سے گزر رہے ہیں جو کہ شاید جولائی میں اس کا ہمیں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں بھی جولائی کے بعد شروع ہو. اب بات یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں کرونا کی وجہ سے جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تو ایکسپورٹس ہماری خاصی حد تک کم ہو گئی ہیں. بعض لوگوں کے خیال میں کوئی 50% کم ہو گئی ہیں, بعض لوگوں کے خیال میں 70% سلیش ڈاؤن ہو گئے ہمارے آرڈرز جو ہیں. اسی طریقے سے جو ہمیں فورن ریمیٹنس آتی ہیں اس میں بھی چونکہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ اکثر وہاں کے ریسیشن کی وجہ سے اور وہاں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جاب لیس ہو گئے, تو وہاں سے جو ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ بھی خاصی کم ہونے کی توقع ہے. تو اس بیک ڈراپ میں جب ہمارا اب یہ بجٹ پیش ہوا ہے تو فسکل سپیس نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس اور گورنمنٹ کو جو پچھلے سال کا ہمارا بجٹ میں جو انہوں نے ریونیو ٹارگٹ رکھا تھا دیٹ واز 5550 ارب ڈالر 5550 ارب روپے وہ ہمارا ریونیو ٹارگٹ تھا جو کہ 5550 کے بعد ڈاؤن ورڈ اس کو ریویو کیا گیا. پھر وہ بہرحال اب جو ریکوری ہونے کی توقع ہے ایکچوئل وہ تقریباً 3900 ارب روپے ریکوری ہوگی. یعنی اندر ورڈ جو اوریجنل ٹارگٹ تھا اس سے کوئی 1600 ارب روپے ٹارگٹ ہمارا یعنی کم ریکوری ہوگی یا کم ریسیو ہوگا. اور اس سال اب گورنمنٹ نے جو رکھا ہے وہ 4950 ارب روپے رکھا ہے ایز اگینسٹ دی ریکوری آف 3900 ارب روپیز. پھر یہاں بھی ایک ڈیبیٹ ہے جب گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس بھی نہیں لگائے اس نئے بجٹ میں پھر یہ 1050 ارب روپیہ جو ہے یہ گورنمنٹ کہاں سے ریکور کرے گی اور کیسے ریکور کرے گی. تو دس از اے بگ کوسچن جس کا میرے خیال میں بھی حکومت کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی یہ ایک مستری ہے کہ یہ کیسے پورا ہوگا. اور اب رہتا مسئلہ کہ جی اس بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جو کی ہیں گورنمنٹ نے. وہ اچھی چیزیں یہ ہیں کہ گورنمنٹ نے بہت سارے تقریباً 160 ٹیرف لائنز ہیں جس میں شاید 1000-1500-1200 کے قریب آئٹمز ہیں جن پہ گورنمنٹ نے جو را مٹیریل سے تعلق رکھتا ہے ان کا تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے یا تو ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹیز صفر کر دی ہیں یا بہت نومینل کر دی ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے کا احتمال ہے اور یہ گڈ سائن ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ کا اس طرف اندازہ ہوگا کہ اس سے بزنس ایکٹیویٹیز جنم لیں گی یا بڑھیں گی تو گورنمنٹ کو کچھ ریونیو زیادہ ملیں گے. مے بی کہ گورنمنٹ کی یہ تھنکنگ ہو لیکن یہ تھوڑی لگتی ہے کہ شاید اتنی کامیاب نہ ہو. اس کے ساتھ گورنمنٹ نے جو ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں لوگوں کو, بجٹ سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا, تو اس میں بھی گورنمنٹ کو ایک اچھا ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ اس سیکٹر سے بھی گورنمنٹ کو کافی یعنی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اس سیکٹر سے اور گورنمنٹ کو کچھ ریونیوز بھی ملیں گے, تو یہ ایک اچھا امکان ہے. اور اس سے گورنمنٹ نے ابھی جو نیا بجٹ آیا ہے اس میں کچھ سریے کے اوپر بھی یعنی را مٹیریل پہ ڈیوٹیاں کم کی ہیں, اسی طریقے سے سیمنٹ کے اوپر کوئی ڈیوٹی کم کی ہے, تو گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ اس سیکٹر کو ایک بوسٹ ملے گا. ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ اس سیکٹر میں بوسٹ ملے گا, لیکن بات یہی ہے کہ گورنمنٹ بہت ساری اسکیمیں بناتی ہے لیکن وہ جب گراؤنڈ پہ آتی ہیں تو وہ اتنا جو گورنمنٹ کا نچلے لیول کا جو اسٹاف ہے وہ تعاون نہیں کرتا, اور اس سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ جو ایکچوئل گورنمنٹ کے خیالات ہوتے ہیں وہ اس کو عملی جامات نہیں پہنایا جاتا, وہ گراؤنڈ پہ آگے وہ اسکیمیں جو ہیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک پاکستان میں المیہ ہے, تو اس میں بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ مطلب آن دا فیس ویلیو یہ اسکیم اچھی ہے کنسٹرکشن کی, لیکن ابھی اس کا ٹیسٹ رن ہونا باقی ہے.
تو اور کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ تو ایک الگ کہانی ہوگی.
اس پینڈیمک کے دوران سمال اینڈ میڈیم سیکٹر کے لیے بھی کچھ فنانسنگ کے اعلانات کیے ہیں ڈسکاؤنٹڈ یا کم ریٹ کے اوپر, خواتین انٹرپرنور جو ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے انہوں نے فنانسنگ کا بندوبست, بڑے یونٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے جو لونز ہیں ان کے ان کو ری شیڈولنگ اور ڈیفرمنٹ ایک سے دو سال کی ان کے لیے انہوں نے فیسیلیٹیشن کی ہے. مارک اپ ریٹ تھا 13.25%, اس کو بھی 8% تک گورنمنٹ لے کے آئی ہے. سارے گورنمنٹ کے اقدامات جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس سے اکانومی کو جمپ اسٹارٹ ملنا چاہیے. اسد عمر صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 1.8 کروڑ لوگوں کے بے روزگار ہونے کی خطرہ ہے. اب اس سچویشن میں گورنمنٹ نے پھر ایک سکیم یہ بھی اناؤنس کی کہ جو انڈسٹریاں یا جو کاروباری ادارے ہیں وہ اگر اپنے سٹاف کو ریٹین کریں اور ان کو لے آف نہ کریں تو ان کو سیلریز کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, ان کو گورنمنٹ لینڈنگ کرے گی کم مارجن کم مارک اپ کے اوپر. تو یہ بھی ایک گورنمنٹ نے اچھی سکیم اناؤنس کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بزنس کمیونٹی ان کو اپریشیٹ کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے اور اس سے بزنس کمیونٹی فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے پھر جو سمال اینڈ میڈیم سیکٹر میں لوگوں کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف دیا اور ان کے 3 مہینے کے بل گورنمنٹ نے خود ادا کیے ہیں. اب بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو گورنمنٹ کے پاس چونکہ اسپیس بڑی لمیٹڈ ہے تو گورنمنٹ نے یہ سب اعلان جو کیا یہ تقریباً کوئی 1400 ارب روپے کے ہیں یہ سارے جو پیکج ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگین یہ اسکیمیں جو ہیں یہ مارکیٹ میں آ کے اس کو کمپیٹیبل نہیں ہے, لوگوں نے فائدہ تو اٹھایا ہے لیکن کم لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان ساری اسکیموں سے, اور لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ان سے جو ان کی شرائط ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے.
ایسے کون سے خدشات ہیں جو بزنس کمیونٹی کو اس وقت گورنمنٹ کے جو تازہ اقدامات ہیں ان سے پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ کیا آپ تجاویز دیں گے حکومت کو کہ ان خدشات کو دور کرے ورنہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملنا مشکل ہو جائے گا؟
دیکھیں کولیٹرل کا مطلب ہے کہ ٹھوس ضمانت, کوئی پراپرٹی کی ضمانت, ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے پاس یعنی بینک سے اگر آج کسی نے 5-10 لاکھ یا 1-2 کروڑ روپیہ بینک سے اگر کسی نے لون لینا ہو تو اس کو بینک کو ضمانت دینی پڑتی ہے نا کہ جی اگر میں آپ کو پیسے نہ دوں تو یہ میری آپ پراپرٹی بیچ کے اپنے پیسے وصول کر لیں,
جی
اس کو کولیٹرل کہا جاتا ہے. اب وہ کولیٹرل لوگوں کے پاس مثال کے طور پہ اگر میں نے 10 کروڑ روپے آلریڈی بینک سے لیا ہوا ہے اور اس کے لیے میں نے اپنی پراپرٹی آلریڈی بینک کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے, کلچ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ اب وہ اب میرے پاس مزید تو پراپرٹی ہے نہیں اور اس پینڈیمک کی وجہ سے مجھے مزید پیسوں کی ضرورت ہے کہ تاکہ میں اپنا بزنس جو ہے وہ پرانے والیوم پہ چلا سکوں, تو اس کے لیے مجھے اگر مزید پیسے چاہیے تو حکومت کی اسکیم تو ہے لیکن میرے پاس کولیٹرل یعنی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں کوئی پراپرٹی گورنمنٹ کو یا بینک کو دے کے اور اس کے اگینسٹ پیسے لے سکوں. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے, میں ڈیزرونگ بھی ہوں, میں کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی ہے, لیکن میں وہ میرے پاس چونکہ پراپرٹی نہیں ہے تو میں بینک میں پلج نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے پیسے نہیں ملیں گے. تو ہم نے حکومت کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ اب لوگوں کے پاس پراپرٹیز نہیں ہے تو آپ ان کو کم از کم 5 million کا لون جو ہے وہ آپ دے دیں آن کراس چیک, کہ آپ ان کا چیک رکھ لیں ایز ضمانت اور اس کے اگینسٹ انہیں 5 million تک دے دیں, یعنی کسی کو 1 million دے دیں, کسی کو 5 lakh دے دیں, کسی کو 10 lakh دے دیں, ان کے کاروبار کی ضرورت کے پیش نظر اپ ٹو 5 million یعنی 50 lakh. گورنمنٹ نے ابھی تک اس چیز کو مانا نہیں ہے, اگر وہ مان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان میں بہت سارے جو اصلی اور جینوئن لوگ ہیں جن میں نوجوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر بھی ہے, تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ لون لے کے اور چیک گورنمنٹ کے پاس گروی رکھ دیں گے اور وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے سرمایے لے کے اور اپنا کاروبار دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں گے اور ان میں تجربہ بھی ہے, وہ اپنے کاروبار کامیاب کر لیں گے. اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں جس سے کہ بزنس کمیونٹی کو راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور ان کی توجہ کاروبار سے ہٹ کے ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ یا ڈاکومنٹیشن پہ زیادہ توجہ اس طرف ہو جاتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کو ریلیکس کر دیں. جب آپ ان کو یہ ریلیکس کر دیں گے تو ہر شخص اپنا اپنا کاروباری کام جو ہے وہ کرنے لگ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو فائنانس پرووائڈ کر دیں. اگر یہ 5 million روپے والا جو ہم نے چیک والی ان کو تجویز دی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک دم ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا, لوگ کاروبار کی طرف آئیں گے, کاروبار کریں گے اور انہیں پیچھے سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا کہ جی اب میرا آڈٹ کہ میں نے جواب دینے ہیں, میں نے ریفنڈ لینے جانا ہے, اب میں نے فلانی چیز کا فلان نوٹس کا حساب دینا ہے, فلان نوٹس کا جواب. ایک ایک دن میں لوگوں کو 10-10 نوٹس آتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسی طرف پریشان رہتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر گورنمنٹ ان کی طرف سے یہ چیزیں ختم کر دے تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان میں نہ 1.8 crore لوگ بے روزگار ہوں گے, نہ پاکستان میں اور کوئی فائنانشل کرائسس آئے گا, بلکہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی آدمی اگر 1 lakh کماتا تھا تو 80,000 کمانے لگ جائے گا, لیکن یہ کہ وہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی آدمی جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے امداد کی طرف نہیں دیکھے گا. اب گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تحت 12,000 rupees جو بے روزگار لوگ تھے یا غریب لوگ تھے ان کو پہنچائے یا راشن پہنچایا, تو ہر شخص کو تو گورنمنٹ نہیں پہنچا سکتی نا, کتنے لوگوں کو راشن پہنچائے گی, کتنے لوگوں کو 12,000 rupees پہنچائے گی, پھر اس میں کرپشن ہوتی ہیں, پھر اس میں مس گورننس ہوتی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ بزنس مین کو اتنا پروموٹ کر دیں, اس کو اتنا بے فکر کر دیں کہ وہ اپنا کاروبار چلانا شروع کر دے. جب وہ اپنا کاروبار چلائے گا تو خود ہی سیلف ایمپلائڈ بھی ہوگا, لوگوں کو ایمپلائی بھی رکھے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی روزگار دے گا, کوئی ریڈی والا ہوگا, کوئی سوزوکی والا ہوگا, کوئی ٹرک والا ہوگا, کوئی ڈیلر ہوگا, کوئی ڈسٹریبیوٹر ہوگا, تو پوری چین ہوتی ہے نا. تو اس پوری چین میں لوگ خود کاروبار کرنے لگیں گے اور اپنا اپنا روزگار خود کمانے لگیں گے. آپ کسی کو وہ ایڈ نہ دیں, کسی کو کسی قسم کی آپ وہ کیا کہتے ہیں یہ جو فائنانشیل سپورٹ نہ دیں, آپ صرف اور صرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, انوائرمنٹ دیں, تو آٹومیٹیکلی لوگوں میں بڑی سکل ہے, لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ بھی ہے, کرج بھی ہے, نو ہاؤ بھی ہے, تو لوگ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے. رہ گئی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں, ہم نے امپورٹ کرٹیل کرنے کے لیے ہم نے تقریباً جو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی تھیں تو اس میں ہمارا جو امپورٹ سیکٹر ہے جو کہ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ $10 arab کی امپورٹ کو کانٹریکٹ کرتے ہیں, کم کرتے ہیں, تو $10 arab کی امپورٹ یعنی جو کمرشل امپورٹر ہے وہ چیز منگوا کے آگے مارکیٹ میں بیچتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ انڈسٹریل سیکٹر کو کریڈٹ پہ بیچتا ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کی لائیولی ہوڈ وابستہ ہے. تو وہ $10 arab جب آپ روکتے ہیں اس کی امپورٹس کو, تو اس کاروبار سے وابستہ جتنے لوگ بھی تھے وہ بے روزگار ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عارضی طور پہ تو اس طرح کی چیزیں کم کر کے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن پرماننٹلی نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی جو بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے, ہماری تجویز گورنمنٹ کو یہ تھی کہ ان کو بھی آپ ایز آؤٹ کریں, آپ کا جو ہمارا کمرشل امپورٹر ہے اس کو بھی ریلیکس کریں تاکہ وہ بھی اپنا کاروبار کرے اور قومی معیشت میں اپنا حصہ ڈالے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کا سائز ہے, جی ڈی پی جو ہے, جی ڈی پی گورنمنٹ کا خیال تھا کہ شاید ہمارا 2.5 ہوگا, لیکن اب گورنمنٹ کا خیال ہے کہ یہ -0.38 ہوگا, جو پچھلے 70 سال میں اتنا یعنی مائنس نہیں ہوا, تو -0.38 ہوگا, ویئر ایز کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا خیال ہے کہ یہ -1.5 ہوگا. اس سے آپ اکانومی کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور آگے آنے والا سال جو ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوگا. اس لیے ہماری گورنمنٹ کو بار بار یہ سجیشن ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے, کمرشل امپورٹر ہے, دکاندار ہے, بڑا دکاندار ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, سب کو اپنا, اور یا اسٹارٹ اپس ہیں, نوجوان ہیں, ان سب کو آپ قومی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا دیں, اور اس کے لیے آپ سب کو بک اپ کریں, یہی گورنمنٹ کا کام ہے. چیزیں ہیں گورننس کے ایشوز, پھر ہمارے یہاں اسٹیل مل ہے, ریلوے ہے, گورنمنٹ سیکٹر جو اینٹیز ہیں اس میں تقریباً 800-900 ارب روپے سال کے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو میرے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں, ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ پیسے جا کے پھر یہ گورنمنٹ سیکٹر اینٹیز میں ضائع ہوتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. 150 ارب روپے کی ہمارے یہاں بجلی چوری ہوتی ہے, پھر لائن لاسز میں جو بجلی ضائع ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے, تو بجلی کے سیکٹر میں 200 ارب روپے کا ہم لاس کرتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں, یعنی تقریباً 1000 ارب روپیہ جو ہے یہ وہ ہے جو ہم لوگ ٹیکس سے دے کے پیسے کما کے اور پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ جو لیکیج ہے اس کو ہمیں پلگ کرنا چاہیے. تو یہ پلگ اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ اگر اس طرف لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے ایشوز جو ہیں پاکستان کے لون والے, اور یہ سارے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ود ان اور اون ریسورسز.
تو آپ جو چیمبرز آف کامرس ہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جب جو کہ کمیٹیاں بجٹ کی پالیسی بناتی ہیں, ان کے پاس آپ کے نمائندے نہیں ہوتے جب وہ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں؟ تو
یہ جو میں آپ سے جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ میرے کوئی اپنے ذہن کے اختراع نہیں ہے, یہ ساری فیڈ بیک ہے جو ہمیں, یہ میں نے آپ سے کہا کہ 200-225 کے قریب جو ہمارے یہاں ٹریڈ آرگنائزیشن ہیں, چیمبر اور سارے ہیں, یہ انہی کی تجاویز ہیں, یہ انہی کی فیڈ بیک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور یہ ساری کی ساری ہم سم اپ کر کے ہم بھی دیتے ہیں ایف پی آر کو, گورنمنٹ کو, منسٹری فائنانس کو, پرائم منسٹر کو, یہ ہم خود بھی دیتے ہیں, اور پھر جو چیمبرز اور ایسوسیشنز ہیں ان کا ڈائریکٹ خود بھی انٹریکشن ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو وہ بھی یہ ساری چیزیں ان کو دیتے ہیں, یعنی ہم ساری کمپائل کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں پورے پاکستان سے, اور ساری جو ٹریڈ باڈیز ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ بھی گورنمنٹ کو دیتی ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ ہماری باتیں جو ہیں یعنی کاروباری طبقے کی جتنے بھی باتیں ہیں وہ اتنی گورنمنٹ میں جگہ نہیں پا سکتی. یہ ضرور اس دفعہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ را مٹیریلز جو ہیں ان کے اوپر سے آپ کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دیجئے تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, ڈیوٹی اور اس میں سے ڈیوٹیاں ختم کیے, تو یہ یقیناً ایک اچھا ایک قدم ہے, اور اس کو اور اسی طریقے سے باقی جو اسکیمیں انہوں نے بنائی ہیں یعنی بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے فائنانشلی, وہ اسکیمیں انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہیں, ہم مطلب اس کو جو جس طرح سے ٹویکنگ ہونی چاہیے مارکیٹ سے کمپیٹیبلٹی کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے فٹ ان نہیں ہے, تو اگر وہ فٹ ان کرتے ہیں تو وہ ایکچوئل جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. ایک چیز اور ہم نے گورنمنٹ سے کہی تھی کہ آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم از کم 50% کم کر دیں, اس لیے کہ اب پوری دنیا میں ان انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, تو اگر یہ ہمیں آپ کم کریں گے تو اس سے بھی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کو فوری طور پہ جمپ سٹارٹ.
بے حد شکریہ میاں زاہد حسین, آپ پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کے کنوینر ہیں, کراچی سے آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی, آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئل فورم کے بھی, اور آپ آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, اور سینئر وائس چیئرمین ہیں بزنس مین پینل کے جو کہ پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کو رول کرتا ہے, یہ لیڈ کرتا ہے. آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران اور ٹڈی دل کے سخت حملے کے دوران مشکل بجٹ نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ در اضافہ کر دیا ہے, اور سبھی صورتوں میں لوگوں میں سٹریس, فرسٹریشن اور ڈپریشن کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. ایسے میں ضروری ہے کہ انہیں کسی انداز میں ریلیکس ہونے یا مسائل سے توجہ ہٹا کر کچھ دیر ہنسنے مسکرانے کا موقع فراہم کیا جائے, جو ان کے لیے لافٹر تھیراپی کا کام کرے گا. لافٹر تھیراپی کیا ہے اور کیا یہ بجٹ مہنگائی ٹڈی دل سے پیدا شدہ پریشانیوں کو دور کرنے میں اور خاص طور پر کورونا کے متاثرین کی صحت یابی میں کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے اس وقت ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد میں پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور پاکستان کے ایک معروف مزاحیہ شاعر ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کی جو اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ یاسمین جمیل صاحبہ، آپ نے ڈاکٹر تھیراپی پہ بہت اچھا انٹروڈکشن دیا۔ بطور شاعر میں مزاح نگار ہوں اور بطور طبیب میں آپ کو آج ڈاکٹر تھیراپی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کروں گا۔
جی،
اردو کی مثل مشہور ہے کہ ہنسی علاج غم ہے۔
جی،
البتہ اس سلسلے میں انگریزی کی ضرب المثل لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن، یعنی کہا ایک بہترین اور مؤثر دوا ہے، آج کے جدید سائنسی دور میں حقیقت کے بہت قریب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں صرف غموں کا علاج ہی نہیں کرتے بلکہ حقیقتاً بہت سے خطرناک جان لیوا اور پیچیدہ امراض کے علاج میں بھی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ جب لوگ مایوس کن امراض مثلا کینسر یا پرانی بیماریوں، ذیابیطس، بلڈ پریشر، اعصابی تناؤ وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے صحت کے لیے حصے مزاح بھی ضروری ہے۔ کئی سالوں سے یہ ڈاکٹر محسوس کر رہے تھے کہ وہ مریض جن کا زندگی کے بارے میں مثبت رویہ رہتا ہے وہ امراض کا کم شکار ہوتے ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ان کی شدت میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن نے 1929 میں پہلی دفعہ اس کا انکشاف اس وقت کیا جب اس میگزین میں ایک تھے نارمن کزنز، نارمن کزنز کی رپورٹ شائع ہوئی۔ 1964 میں نارمن کزنز کو ایک رومیٹک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جن دنوں وہ بہت خوش رہتے ہیں ان کے درد کی شدت میں کافی کمی رہتی ہے، لہذا انہوں نے اپنے لیے ایک لافٹر تھراپی کا خود ساختہ شیڈیول بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ 15 منٹ زور سے ہنسنے سے دوا اگلے 2 گھنٹے جو ہے وہ درد کی دوا کے بغیر ان کا گزارا ہو جاتا ہے اور نیند بھی بہت اچھی آ جاتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی انہوں نے پروف کیا، خون کے نمونے بھی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ سوزش کی کمی ہنسنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ اور ان سارے مشاہدات اور تجربات کا تذکرہ نارمن نے اپنی کتاب Anatomy of an Illness میں لکھا ہے، اور یہ کتاب اویلیبل ہے۔ بلکہ میرے ایک دوست نے امریکہ سے مجھے یہ کتاب دی، میری کتاب پڑھ کے، جہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا، Anatomy of an Illness۔ تو نارمن کزنز نے یہ بتایا کہ اسٹریس ہارمونز، ایڈرینالین وغیرہ جو ہے ان میں کمی آتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ میں کمی آتی ہے، ہنسنے سے جسم کے افعال میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ کم ہوتا ہے، اور جسم میں کچھ کیمیا ہوتے ہیں، کیمیائی اجزاء جن کو انڈورفنز کہتے ہیں، تو وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، قدرتی طور پہ ان میں درد کمی کرنے کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں ہنٹر ایڈمز سے، انہوں نے تقریباً 35 ایئرز یعنی 35 سال قبل ورجینیا کے گیسٹیٹ انسٹیٹیوٹ میں لافٹر تھراپی کا آغاز کیا تھا، اور آج کل دنیا کے بہت سے اسپتالوں میں لافٹر تھراپی کا پروگرام ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں، امریکہ میں ایسے لوگوں کو اسپتال میں بلایا جاتا ہے جو مریضوں کو ہنسائیں اور ان کی دلجوئی کریں۔ تو اس شعبے کو انہوں نے سائیکو نیورو امیونالوجی کا نام دیا ہے۔ بیسیکلی سائنٹیفکلی اس چیز پر کام ہوا ہے، اور بہت باتیں ہیں اس میں کہ مدافعتی نظام اور ٹینشن سے متعلق ہارمونز میں کمی، درد میں کمی، درد کو برداشت کرنے کی جبلت کیا ہوتی ہے، دل کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، مختلف اعضاء پہ جو ہے، نظام تنفس پہ کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بالکل یعنی سائنٹیفکلی پروون ہے، یہ شاعرانہ بات نہیں ہے۔
نہیں ہے بالکل، تو آپ تو خیر ڈاکٹر ہیں اور آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اس وقت، جبکہ کرونا کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ایک بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو، کیوں نہ کوئی ایسے اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں میں انگیج کیا جائے جس میں آپ خوش رہ سکیں، کچھ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اسی کا ایک سہارا, ایک ایک کیا کہنا چاہیے, اظہار آپ مزاحیہ شاعری کی صورت میں کر رہے ہیں. اور تو کچھ سنائیے, کچھ تازہ کلام جو لوگوں کو اس وقت کہہ کہے نہیں تو کم از کم مسکرانے پر تو مجبور کر دے, اور کرونا, اور کرونا کو بھی, کرونا کو بھی ذرا ایک وار مار دے, وار کر دے کرونا پر.
فی الحال تو اس میں ہم ہی کو ڈر لگ رہا ہے, کرونا کو ڈر لگے اور بھاگ جائے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھاگ جائے.
انشاءاللہ انشاءاللہ.
میں آپ کو نظم سناتا ہوں میں.
انشاءاللہ.
کہ چھینک سے, چھینک کے آزار سے ڈر لگتا ہے. چھینک سے, چھینک کے آزار سے ڈر لگتا ہے, بات کرتے ہوئے اب یار سے ڈر لگتا ہے. اور ساقیا میں نہ پلا گرم سی یخنی دے دے. ساقیا میں نہ پلا گرم سی یخنی دے دے, حلق کی سوزش بسیار سے ڈر لگتا ہے.
ڈر لگتا ہے. واہ.
اور حکم دیتا ہے جو بے تیغوں کو زرہ لڑنے کا. حکم دیتا ہے جو بے تیغوں زرہ لڑنے کا, عدل تیرے سپہ سالار سے ڈر لگتا ہے.
ڈر لگتا ہے.
اور لونگ ادرک, لونگ ادرک ہو سنا مکی کے لیمو پہوا, مجھ کو ہر نسخے بنسار سے ڈر لگتا ہے.
ڈر لگتا ہے.
اور سینیٹائز کروں چابی کو کبھی کار کو میں, سینیٹائز کروں چابی کو کبھی کار کو میں, گھر کے ہر ایک در و دیوار سے ڈر لگتا ہے.
ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے.
ہاں. اور آگے دیکھیے گا کہ سازشیں ڈھونڈتا ہے چین کی امریکہ کی, ایسے ہر ایک سمجھدار سے
ڈر لگتا ہے.
اور روز روز اموات کی تشہیر نہیں سہ سکتا, تیری تقریر کی تکرار سے ڈر لگتا ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ اتنا کھیر اس کا ہے چمٹے نہ کرونا اس پر, اتنا کھیر اس کا ہے چمٹے نہ کرونا اس پر, شیخ کے جبہ و دستار سے ڈر لگتا ہے. اور رات دن کرتا جو رہتا ہے کرونا گردی. تو ہمارا گردی ہوتی ہے آج کل جو نیٹ پہ ہو رہی ہے, کہ رات دن کرتا جو رہتا ہے کرونا گردی, ایسے گوگل کے پرستار سے ڈر لگتا ہے. اور آج کل ہمارے اسپتالوں میں بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے, آکسیجن سیریس مریض جو آ رہے ہیں آکسیجن نہیں مل رہی ہے, اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. اس میں لکھا تھا کہ آکسیجن کی ہوا ہی میں بڑھا دے مقدار, آکسیجن کی ہوا ہی میں بڑھا دے مقدار, اے خدا اس کے بیو بار سے ڈر لگتا ہے. اور کاش کاش جنگل میں رہوں, کاش جنگل میں رہوں, چھینکوں مزے سے مظہر, شہر کے کوچہ و بازار سے ڈر لگتا ہے.
واہ. مقرر ارشاد.
کاش جنگل میں رہوں, چھینکوں مزے سے مظہر, شہر کے کوچہ و بازار سے ڈر لگتا ہے. چھینک سے, چھینک کے آزار سے ڈر لگتا ہے, بات کرتے ہوئے اب یار سے ڈر لگتا ہے.
بہت ہو, بہت ہو. تو ڈاکٹر مظہر عباس رضوی صاحب, آپ کا یہ سلسلہ دیکھیں کب تک جاری رہتا ہے, اور کرونا سے آپ کب تک اسی انداز میں مسکراتے ہوئے لڑتے رہیں گے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی مزاحیہ شاعری سے ان کی ڈپریشن کو کم کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے. دعا تو یہ ہے کہ جلد یہ سلسلہ ختم ہو جائے, لیکن جب تک یہ جاری ہے آپ کا یہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. ہم آپ کو آئندہ بھی کسی پروگرام میں جب بھی آپ کوئی اچھی شاعری مزاحیہ کریں تو ہمارے سننے والوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ ان کو چند لمحے ہم بھی فراہم کر سکیں مسکرانے کے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.